الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد حدیث مبارکہ کی مجلس کے آداب میں سے ہیں کہ آدمی باوضو ہو, صاف کپڑے پہنے, خوشبو کا استعمال کرے اور نبی علیہ السلام شام پر کثرت سے درشی پڑھے اور دل کی طلب کے ساتھ بات کو سنے. ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب. ان باتوں میں نصیحت ہے اس بندے کے لیے جس کے سینے میں دل ہو, اور اگر سینے میں سل ہو تو پھر فائدہ نہیں ہوتا. تو ہم وطن متوجہ ہو کے بات کو سنیں. بخاری شریف کی آخری حدیث کی تلاوت کی جائے گی, پھر اس کے متعلقہ کچھ باتیں خوشگزار کی جائیں گی. باب قول اللہ تعالی انزل الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ویقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر. وبه حدثنا احمد بن اشقاب حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي ذر عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اب اس حدیث مبارکہ میں لکھا ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. نضع کا معنی ہے نحضر, ہم حاضر کریں گے, لائیں گے. موازین میزان کی جمع ہے, میزان کہتے ہیں ترازو کو. تو موازین کئی سارے ترازو, یہ لفظ اصل میں تھا عربی میں میوزان, واو سے پہلے حرف کے نیچے چونکہ کسرہ تھا زیر تھی تو واو کو یا سے بدل دیا قانون کے اعتبار سے. تو میوزان لفظ جو تھا وہ میزان بن گیا اور میزان کی جمع موازین بن گئی. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے طالب علم کے ذہن میں کہ جمع کا صیغہ کیوں لایا گیا, کیا بہت سارے میزان ہوں گے قیامت کے دن؟ محدثین نے کہا کہ میزان تو ایک ہوگا لیکن میزان کے مختلف اجزاء ہوتے ہیں, پلڑے ہوتے ہیں, سوئی ہوتی ہے, تو اس کے مختلف اجزاء کی وجہ سے اس کے لیے جمع کا صیغہ لایا گیا. بعض نے کہا نہیں, چونکہ لوگوں کے اعمال مختلف قسم کے ہوں گے, کثرت اعمال کی وجہ سے جمع کا صیغہ لایا گیا. بعض نے کہا نہیں, بندے مختلف ہیں, کھرب کھرب لوگ ہوں گے, ان کی وجہ سے جمع کا صیغہ لایا گیا. مگر اس میں بعض محدثین نے ایک جواب دیا, احتمال یہ ہے کہ یکون الجمع للتفخیم. تفخیم کہتے ہیں تعظیم کو, کہ تعظیم کی وجہ سے جمع کا صیغہ لایا گیا ہے. اور یہ ہماری اپنی زبان میں بھی ہے, ہم کئی مرتبہ کہتے ہیں ابا جان تشریف لائے, انہوں نے کھانا کھایا پھر وہ تشریف لے گئے. وہ ایک بندہ تھا لیکن ان کے لیے صیغہ جمع کا استعمال کیا گیا تعظیم کی وجہ سے. اور قرآن مجید سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذبت قوم نوح للمرسلین. نوح علیہ السلام تو ایک رسول تھے لیکن ان کے لیے مرسلین کا لفظ استعمال ہوا جو جمع کا صیغہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تعظیم کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا جا سکتا ہے, اس لیے یہاں پر موازین کا لفظ استعمال ہوا. قسط عدل کو کہتے ہیں. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. بنی آدم کے اعمال اور اقوال کو تولا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے عملوں کو قیامت کے دن تولا جائے گا. اب ہم اگر یہ سمجھ لیں کہ ہم نے بہت علم حاصل کر لیا تو بھئی علم کو نہیں تولیں گے, عمل کو تولیں گے. اس لیے جب تک علم عمل کی شکل میں نہیں ڈھلے گا اس وقت تک قیامت کے دن فائدہ نہیں دے سکے گا. ہمیں اس کو عمل کی شکل میں ڈالنا ہے. صحابہ کرام کے زمانے میں ایک گروپ پیدا ہو گیا تھا جو عقل پرست تھا, وہ ہر چیز کو عقل کے تحت ہوتے تولتا تھا, اور جو چیز عقل کو سمجھ میں نہیں آتی تھی وہ اس کا انکار کر دیتے تھے. ان کو کہتے تھے معتزلہ. اعتزال کہتے ہیں الگ ہو جانا, وہ یعنی ساری امت سے الگ ہو گئے. انہوں نے ایک نیا ہی ڈھنگ اختیار کر لیا. وہ کہتے تھے اعمال کا وزن قیامت کے دن نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ کہتے تھے جی کہ اعمال اراد ہیں اور اعمال کو تولا نہیں جا سکتا. کیسے تولیں گے بھائی؟ جس پروردگار نے پیدا کیا وہ علی کل شیء قدیر ہے, وہ جس چیز کو چاہے کر سکتا ہے, اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. جب اس نے قرآن مجید میں کہہ دیا والوزن یومئذ الحق, کہ قیامت کے دن وزن حق ہے, سچ ہے, ہوگا, تو بھائی اتنا ہی کافی ہے, اللہ تعالیٰ وزن کر لیں گے. مجھے سمجھ میں بات نہیں آتی. بھائی آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو ہم کیا کریں؟ آپ کی سمجھ پر دین کی بنیاد تھوڑی رکھی گئی ہے. دین کی بنیاد تو اللہ نے رکھی ہے, لہذا سمجھ میں آئے تو بھی مانو, نہ سمجھ میں آئے تو بھی مانو. اور ویسے بھی اگر کوئی بندہ سنار کے ترازو کے ساتھ کو ہمالیہ کے وزن کو تولنے بیٹھے تو وہ تول لے گا. سنارے کا ترازو تو اونس اور تولوں کے اندر تولتا ہے, کو ہمالیہ کا پہاڑ تو ہزاروں ٹنوں کے اعتبار سے ہے, اس کو کیسے تول سکو گے؟ اسی طرح عقل جو ہے یہ ترازو کی مانند ہے, سنار کے ترازو کے. شریعت کو عقل کے ترازو کا نہیں تول سکتے. ایک بات یہ بھی ہے کہ بہت ساری چیزیں پہلے زمانے میں معیار نہیں کی جا سکتی تھی, آج سائنس نے ایسے انسٹرومنٹ بنا دیے ان کو تولا جا سکتا ہے. پہلے زمانے میں بلڈ پریشر کو نہیں تول سکتے تھے, آج ایک آلہ موجود ہے, لگاؤ فوراً بتا دو اس کا بلڈ پریشر اتنا ہے اتنا ہے. پہلے زمانے میں شوگر کو نہیں تول سکتے تھے, آج تول لیتے ہیں. کولیسٹرول کتنا ہے اس کو بھی ناپ لیتے ہیں. تو چیز کو ناپ لینا آج کل کے زمانے میں آسان ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کے اعمال کو تول لیں گے. علماء اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نیک اعمال کو اچھی شکل میں پیش کریں گے اور برے اعمال کو کبھی صورت میں پیش کریں گے, اور پھر ان کا حساب ہوگا. نیک اعمال کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا, برے اعمال کو دوسرے پلڑے میں, اور پھر اس کا وزن ہوگا. اچھا وزن کرے گا کون؟ وزن کے ذمہ دار حضرت جبریل علیہ السلام ہوں گے, اس لیے کہ وہ شریعت کو دنیا میں لے کر آئے. نبی علیہ السلام کی طرف قرآن جبریل علیہ السلام لے کے آئے. چونکہ شریعت بھی ایک میزان ہے, جب وہی میزان کو دنیا میں لے کر آئے, اب بندوں کے عملوں کو میزان کے مطابق ہیں یا نہیں تولنے کا حق بھی انہی کو حاصل ہے, تو قیامت کے دن وہ اعمال کو تولیں گے. اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اعمال تولیں گے یا اعمال نامے تولیں گے یا خود بندے کو تولا جائے گا؟ حدیث پاک سے تینوں مضمون نکلتے ہیں. ایک حدیث پاک میں ہے, نبی صاحب نے ارشاد فرمایا ما یوضع فی المیزان یوم القیامت اثقل من خلق حسن, قیامت کے دن اچھے اخلاق سے زیادہ میزان میں کوئی چیز بھاری نہیں ہوگی. تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بھئی اخلاق کو تولا جائے گا, عمل تولے جائیں گے. اور ایک حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نہیں, بندے کے نام اعمال کو تولا جائے گا. چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک آدمی قیامت کے دن پیش ہوگا اور اس کے 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے, یعنی 99 رجسٹر گناہوں کے بھرے ہوئے ہوں گے, اور اس کو ایک پلڑے میں ڈالا جائے گا. نیکیوں کے پلڑے میں وزن نہیں ہوگا, उस बंदे को कहा जाएगा तेरा एक अमल है, हम तेरे साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे। कागज का एक छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा पर्चा जिसको कहते हैं ना, पर्ची, बिताका उसको कहते हैं अरबी में, वो बिताका नेकियों के पलड़े में डाला जाएगा और वो इतना वजनी होगा कि नेकियों का पलड़ा झुक जाएगा। लोग हैरान होंगे, छोटी सी पर्ची इतनी वजनी निकली। कहा जाएगा हाँ, इस बंदे ने जो कलमा पढ़ा इस पर कलमा लिखा हुआ है और कलमे में अल्लाह का नाम है और अल्लाह के नाम से ज्यादा कोई चीज भारी नहीं हो सकती, इसलिए ये पलड़ा झुक गया। तो इससे पता चलता है कि नामे माल को तोला जाएगा, और एक हदीस पाक से पता चलता है कि बंदे को भी तोला जाएगा। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद जान एक सहाबी थे, बड़े फकीह थे, मुफ्ती थे, मगर फिजिकली कमजोर से थे, पतले दुबले से थे। जब वो चलते थे ना तो उनकी पतली पतली पिंडलियों को देख के बाकी साहबा हंसते थे। एक दफा साहबा हंस रहे थे तो नबी शाह ने देखा तो नबी शाह ने फरमाया कि इब्ने मसूद की पिंडलियां क्यामत के दिन उहद पहाड़ से भी ज्यादा मीजान में भारी होंगी। अभी सदी से पता चलता है कि बंदे को भी तोला जाएगा। अब तीनों में तजवीज क्या हुई, कोऑर्डिनेट इनको करें तो कैसे कर सकते हैं? तो मुद्दसीन ने कहा कि असल वजह यह है कि अल्लाह ताला क्यामत के दिन के मुनसिफ भी हैं और क्यामत के दिन के मालिक भी हैं। मुनसिफ कहते हैं जज को, मगर जज की लिमिटेशंस होती हैं, वो कानून का पाबंद होता है, कानून के अलावा कुछ नहीं कर सकता। कहता है जी मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे तो हाथ बंधे हुए हैं, मैं तो कानून के मुताबिक ही फैसला करूंगा। लेकिन जो मालिक होता है वो इख्तियार वाला होता है, वो अगर किसी मुल्जिम को छोड़ना चाहे तो उसको माफ कर सकता है, उस पर कोई नहीं पकड़ कर सकता कि क्यों आपने माफ कर दिया। तो अल्लाह ताला मुनसिफ भी हैं और मालिक यौमिद्दीन क़यामत के दिन के मालिक भी हैं। तो अल्लाह ताला ने मामला अपने आप में रखा, मेरे महबूब लसलब मैं आपकी उम्मत के साथ रहमत का मामला करूंगा, जिसके आमाल को तोलने से जान जल्दी छूटेगी मैं आमाल तोलूंगा, जिसके नामे अमाल को तोलने से जल्दी बख्शिश हो सकेगी मैं उसके नामे अमाल को तोल दूंगा, और जिस बंदे को तोलने से बख्शिश जल्दी होगी मैं बंदे को तोल दूंगा, मैं आपकी उम्मत के साथ रहमत का मामला कर दूंगा। वकाल मुजाहिद, और मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं अल कुस्तास अल अदल बिरुमिया। ये कुस्तास जो है ये रूमी जुबान का लफ्ज है और इसका माना होता है अदल। ये जो कुस्तास लफ्ज था ना, ये असल में लफ्ज था कुस्तार रूमी जुबान में, फिर ये कुस्तास बन गया, फिर अरबों ने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब ये लफ्ज कुरान मजीद में भी इस्तेमाल हो रहा है। तालिबे के जहन में एक सवाल पैदा होता है कि कुरान मजीद में तो है अरबियम मुबीन, कि कुरान मजीद तो वाज़े अरबी जबान में आया, इसमें गैर जबान के अल्फाज कैसे आ गए? चुनाचे अल्लामा सय्यूती रहमतुल्लाह अलैह ने अल इत्तिकान में 100 अल्फाज ऐसे जमा किए हैं जो कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए मगर वो गैर अरबी जबान के थे। ऐसा क्यों हुआ? भाई जबानों में एक दूसरे की जबान के अल्फाज इस्तेमाल होते रहते हैं, जैसे हमारी जबान उर्दू है उसमें अरबी के लफ्ज भी इस्तेमाल होते हैं, फारसी के लफ्ज भी इस्तेमाल होते हैं, और कई इब्रानी जबान के अल्फाज भी इस्तेमाल होते हैं। तो मुख्तलिफ जबानों के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। जब किसी जुबान में कोई लफ्ज इस्तेमाल होने लग जाए और वो उनके कवायद और ज़वाबित के मुताबिक सेट भी हो तो फिर वो उसी जुबान का लफ्ज कहला जाता है। इसी तरह अरबी जुबान में ये कुस्तास का लफ्ज इस्तेमाल होना शुरू हो गया और अरबों के जो सर्फ नाह के कवायद थे उसके ऊपर ये पूरा उतरा। तो जब उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो अब इसको हम गैर अरबी जुबान नहीं कहेंगे, ये अरबी जुबान का लफ्ज कहलाएगा। दस्तूर यह है कि हर के दर्द कान नमक रफ्त नमक शुद्ध, नमक की कान में जो चीज चली जाती है ना वो नमक बन जाती है। ہم نے درختوں کو دیکھا نمک کی کان میں درخت ہوتے ہیں وہ بھی نمک کے درخت بن جاتے ہیں. تو عربی زبان میں چونکہ یہ لفظ استعمال ہوا اب اس کو غیر عربی نہیں بلکہ عربی لفظ ہی کہیں. دو الفاظ ہیں, ایک ہے القسط اور ایک ہے القسط. لکھنے میں دونوں ایک جیسے, صرف زیر اور زبر کا فرق ہے. اللہ کی شان دیکھیں, القسط کا مطلب ہے انصاف اور القسط کا مطلب ہے ناانصافی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عربی زبان کا استاد سے سیکھنا کتنا ضروری ہے. ایک ہی جیسا لفظ ہے, زیر زبر کے فرق سے معنی بالکل ہی ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. اب اس حدیث مبارکہ کو جن محدثین نے روایت کیا ذرا ان کے حالات بھی سن لیجئے. امام بخاری رحمۃ اللہ کے استاد تھے احمد بن اشکاب, کوفہ کے رہنے والے تھے. مصری لوگ جو ہیں اشکاب کو شکیب پڑھتے تھے. ان کے بارے میں ابن حبان نے لکھا ہے کہ یہ ثقات میں سے تھے. امام رازی رحمۃ اللہ نے ان کے بارے میں کمنٹس دیے, ثقت مامون صدوق. اور ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ محدث ہیں, انہوں نے ان کے بارے میں کہا کہ کانا صاحب حدیث. اس کا مطلب یہ کہ یہ بڑے بھاری محدث تھے کہ جن کے بارے میں بڑے بڑے محدثین نے بہت اعتماد والے الفاظ استعمال کیے. انہوں نے اس حدیث کو محمد ابن فضیل سے حاصل کیا. محمد ابن فضیل بھی کوفہ کے رہنے والے تھے. اور یہ عجیب بات ہے کہ یہ حدیث جتنی کتابوں میں نقل ہوئی ہے نا, محمد ابن فضیل کے ذریعے ہی سے نقل ہوئی ہے. محدثین کا دستور ہے کہ جب کسی طبقے میں ایک راوی ہونا تو اس حدیث کو سند کے اعتبار سے غریب کہتے ہیں. تو یہ حدیث امام ترمذی کے نزدیک حسن صحیح غریب. حسن بھی ہے, صحیح حدیث بھی ہے, مگر غریب ہے. اور بخاری شریف کی جو پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات, وہ سارے صحابہ کو معلوم تھی, مگر جو حدیث کی روایت چلی وہ حضرت عمر لانو سے چلی. تو چونکہ طبقہ صحابہ میں صرف حضرت عمر لانو سے روایت چلی تو سند کے اعتبار سے اس کو بھی غریب کہا جائے گا. تو پہلی حدیث بھی غریب اور آخری حدیث بھی سند کے اعتبار سے غریب. شاید امام بخاری رحمۃ اللہ یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ بدل اسلام و غریب و سیعود و غریبا فتوبا للغرباء. پھر انہوں نے, محمد بن فضیل نے یہ حدیث لی عمارہ ابن قعقاع سے. یہ عمارہ جو تھے یہ بھی بڑے محدث تھے. ان سے شیخ حارث اکلی اور سفیانین نے روایت کی ہے. ابو حاتم نے ان کے بارے میں لکھا ساحل صالح الحدیث. جرح اور تعدیل کے امام گزرے ہیں یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے بھی ان کو ثقہ لکھا ہے کہ یہ قابل اعتماد ہیں, ان سے روایت لی جا سکتی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ کے ایک استاد تھے علی مدینی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے ان سے 30 احادیث کو نقل کیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ عمارہ بھی بڑے بھاری محدث تھے. اور انہوں نے اس حدیث کو ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ سے لیا. ابو ذر بھی کوفہ کے رہنے والے تھے. یہ عجیب بات ہے کہ احمد ابن اشکاب بھی کوفی, محمد ابن فضیل بھی کوفی, عمارہ ابن قعقاع بھی کوفی اور ابو ذر بھی کوفی. یہ سارے محدثین جو ہیں یہ کوفہ ہی کے رہنے والے تھے. اس لیے اس حدیث کو کہتے ہیں مسلسلم بالکوفیین. یہ وہ حدیث ہے کہ جو مسلسل کوفی لوگوں سے ہی آگے روایت ہوتی چلی آ رہی ہے. ابو ذر جو تھے ان کا نام تھا عبد الرحمن, کنیت ابو ذر تھی. بڑے محدث تھے. ان کے دو واقعات بڑے مزے کے ہیں. ان کے ایک شاگرد تھا, شادی ہوئی مگر اس کو علم کا شوق تھا تو وہ حضرت کی مجلس کو ناغا نہیں ہونے دیتا تھا. روزانہ آتا اور دیر تک بیٹھتا. عبدالحم صاحبہ گھر میں انتظار میں ہوتی تو وہ روزانہ اس سے بحث کرتی کہ مجھے اتنا انتظار کرنا پڑتا ہے آپ کا, میں بیٹھی رہتی ہوں, آپ جلدی آیا کریں جلدی آیا کریں. ایک دن اس کو زیادہ دیر ہو گئی. اب اس دن تو بیوی نے جھگڑا شروع کر دیا کہ کیوں اتنی دیر لگا کے. اس نے کہا میں علم حاصل کرنے کے لیے گیا تھا. عورتیں نادان ہوتی ہیں جو موقع بانٹ کر مارتی ہیں. اس نے کہا تیرے استاد کو کچھ نہیں آتا, تجھے کیا آئے گا, تو وہاں جا کے کیا سیکھے گا. اب اگر لڑکے کے بارے میں بات ہوتی تو اور تھا, اس کے استاد کے بارے میں بات کرتی تو شاگرد اپنے استاد کے بارے میں تو بات نہیں سنتا. اب جب اس نے یہ بات کی نا تو لڑکے نے آگے سے کہہ دیا, اچھا اگر میرے استاد کو 100,000 حدیثیں یاد نہ ہو تو میری طرف سے تجھے 3 طلاق. تھوڑا غصہ ٹھنڈا ہوا تو بیوی کو بھی شرمندگی ہوئی کہ میں نے ان کے استاد کے بارے میں تو کمنٹس نہیں دینے چاہیے تھے, میں نے غلطی کی. اور لڑکے کو بھی شرمندگی ہوئی کہ بھئی اگر اس نے کہہ ہی دیا تھا, بے وقوفی کر ہی لی تھی, تو مجھے طلاق تو نہیں دینی چاہیے تھی. بہرحال صبح ہوئی تو بیوی نے کہا جی کہ کیا طلاق ہو گئی. اس نے کہا بھئی یہ مشروط تھی, کنڈیشنل تھی, کہ اگر میرے استاد کو 100,000 حدیثیں یاد نہ ہو تو تجھے طلاق. اب میں استاد سے جا کے پوچھوں گا کہ ان کو 100,000 حدیثیں یاد ہیں یا نہیں. جنازہ شاگرد آیا, اس نے آ کے اپنا پورا واقعہ سنایا, حضرت میں یہ سیاہ کارنامہ کرایا ہوں اور اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بتائیں آپ کو 100,000 حدیثیں یاد ہیں. تو اب حضور رحمۃ اللہ مسکرائے اور اسے کہا جا تم جا کے اپنے میاں بیوی بن کے رہو, 100,000 حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہے جس طرح عام لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے. جس طرح عام لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے مجھے 100,000 حدیثیں اس طرح یاد ہے. کتنے بڑے محدث ہوں گے. اور پھر ان کی وفات بھی بڑی عجیب, سبحان اللہ, اللہ کی شان دیکھیں. آخری لمحہ تھا اور شاگرد قریب تھے, تو شاگردوں نے سوچا کہ استاد کا آخری وقت ہے, ہمیں ان کو کلمے کی یاد دہانی کروانی چاہیے. یہ جو ہے نا کلمے کی یاد دہانی کروانا, اس کو کہتے ہیں تلقین, کہ ہمیں تلقین کرنی چاہیے. عام لوگوں کو مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا. عام لوگ کیا کہتے ہیں, وہ مریض کو یا مرنے والے کو بابا ابا جی کلمہ پڑھو, ایسے نہیں کہنا چاہیے. پتہ نہیں وہ کس تکلیف کے عالم میں ہے, اگر اس نے سر ہلا دیا کہ نہیں پڑھتا پھر کیا بنے گا. تو کبھی بھی امر نہیں کرنا چاہیے اس وقت میں. شریعت بڑی خوبصورت ہے, شریعت کہتی ہے کہ تم اس کے سامنے کلمہ پڑھنا شروع کر دو, تمہارا کلمہ سن کے اسے یاد دہانی ہو جائے گی. تو یاد دہانی کرنی مقصد ہے, اس کو تلقین کہتے ہیں. یہاں پہ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیں کہ جب کوئی آدمی بیمار ہو اور فوت ہونے والا ہو نا, تو اس کے اوپر والے جو ہے نا وہ اس کے اوپر بڑا ظلم کرتے ہیں. وہ بیچارہ یکسوئی کے ساتھ اللہ کے حضور اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے, کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے, اور یہ بار بار چھوٹے بچے کو لے آتے ہیں. ابو دیکھیں نا آپ کے سامنے کون آیا ہے, ابو اس کو دیکھیں, پہچانا ہے آپ نے کون ہے. بھائی کیوں اس کو ڈسٹرب کر رہے ہو, اس نے ساری عمر سب کو پہچانا بہت کافی ہے, اب آخری وقت ہے, اب اللہ کو پہچاننے کا وقت ہے, اب اس کو یکسوئی کے ساتھ جانے دو. تو کبھی بھی ایسی کیفیت میں کسی بندے کے سامنے بچے کو پیش نہ کریں, کسی اور کو پیش نہ کریں. دیکھو نا میں آپ کے سامنے آیا بیٹھا ہوں, ابا آپ مجھے پہچانتے ہیں, کبھی نہ کریں, اس کو ڈسٹرب کرتے ہیں. تو یہ غلطی کبھی نہیں کرنی چاہیے, اس موقع پہ یکسوئی کے ساتھ اس کو کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جانے کا موقع دینا چاہیے. اور دوسری غلطی یہ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر لوگ جب دیکھتے ہیں کہ وائٹل سائن جس کے نظر آ رہے ہیں جا رہے ہیں, تو وہ آرام سے اس کو نشے کا ٹیکہ لگا دیتے ہیں. ڈاکٹر کو اس وقت نشے کا ٹیکہ بالکل نہیں لگانے دینا چاہیے. ڈاکٹر لوگ کیوں لگاتے ہیں, وہ یہ تکلیف سے اس کو بچانا ہے. بھائی خدا کے بندے یہ کوئی کافر کی موت نہیں ہے, یہ مومن کی موت ہے. اگر اس کو تکلیف ہو بھی رہی ہے تو اس پر اس کو اجر ملے گا. اس موقع پہ کبھی نشے کا ٹیکہ نہ لگائے, کیونکہ نشے کا ٹیکہ لگ گیا اب وہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا. تو یہ بھی اس کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے. تو جو اس وقت لوگ ہوتے ہیں نا موجود, ان کو دو باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے, ایک تو ڈاکٹر کو نشے کا ٹیکہ نہ لگانے دیں, دوسرا اس کو ڈسٹرب نہ کریں, اس کو پہچانے, اس کو دیکھو, یہ دیکھو کون آیا ہے, آپ ذرا آنکھیں کھولے دیکھے کون آیا ہے, میں آپ کے سامنے آیا ہوں. کوئی ضرورت نہیں ایسی باتیں کرنے کی, بس اس کے سامنے کلمہ پڑھتے رہے تاکہ اس کو کلمہ یاد آ جائے اور یہ کلمہ پڑھ کے دنیا سے چلا جائے. اس کو تلقین کہتے ہیں. حدیث مبارکہ ہے لتنو موتاکم, کہ تم اپنے مرنے والوں کو کلمے کی تلقین کیا کرو. تو تلقین کا مطلب ہے اس کو یاد دہانی کروانا. اب شاگردوں نے سوچا کہ ہم اپنے استاد کو کلمے کی یاد یعنی کیسے کروائے، ہم تو شاگرد ہیں، وہ استاد ہے، ساری زندگی تو انہوں نے ہمیں کلمہ یاد کروایا، اب ہم ان کو کیسے یاد کروائیں؟ مگر حکم بھی تھا کہ کروانا چاہیے، انہوں نے سوچا کیوں نہ ایسا کریں کہ جس حدیث میں کلمے کے پڑھنے پر فضیلت ہے نا، ہم استاد کو وہ حدیث سنا دیتے ہیں، استاد ہمارا سبق بھی سن لیں گے اور ان کو یاد بھی آ جائے گا کہ کلمہ پڑھنا چاہیے۔ چنانچہ شاگردوں نے حدیث پڑھنی شروع کر دی، جب انہوں نے دو تین راویوں کے نام لیے تو استاد کو پتہ چل گیا کہ یہ کون سی حدیث پڑھ رہے ہیں، تو ابو ذرہ نے ان کے ساتھ خود اس حدیث کو پڑھنا شروع کر دیا، پڑھتے پڑھتے جب وہ اس بات پر آئے من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ، کہ جس بندے کا زندگی میں آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، تو ابو ذرہ رحمت اللہ نے حدیث پڑھی من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ، اتنا پڑھا اور روح نکل گئی، پریکٹیکلی جنت میں داخل ہو گئے۔ کیا خوبصورت موت آئی، حدیث مبارکہ پڑھتے ہوئے جب لا الہ الا اللہ پہ پہنچے تو روح نکل گئی، اتنے بڑے محدث تھے۔ پھر انہوں نے یہ حدیث نقل کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث کی روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پہلے میں باتیں بھول جاتا تھا، پھر میں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں بھول جاتا ہوں، میرے لیے دعا فرما دے، تو نبی علیہ السلام نے دعا بھی فرمائی اور فرمایا ابو ہریرہ چادر بچھاؤ، میں نے چادر بچھائی تو نبی علیہ السلام نے ایسی کوئی چیز چادر کے اندر ڈالی جو نظر تو نہیں آتی تھی لیکن وہ خیر و برکت تھی، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر چادر کو جب سمیٹ لیا پھر اس کے بعد مجھے ایسی اللہ نے ذہانت ادا فرمائی کہ میں بات کو بھولتا ہی نہیں تھا، بھولتا ہی نہیں تھا۔ چنانچہ ابو ہریرہ نبی علیہ السلام کی احادیث کی روایت کیا کرتے تھے، سب سے زیادہ روایت ان کی ہیں۔ ان کے بارے میں ایک اور واقعہ بھی ہے کہ ایک بادشاہ تھا، گورنر تھا علاقے کا، ابو ہریرہ کو اس نے بلایا، کھانا کھلایا اور پھر کہا کہ نبی علیہ السلام کی احادیث مجھے سنائیں، تو ابو ہریرہ اللہ عنہ نے کوئی 100 احادیث اس محفل میں سنائی۔ اس نے کیا کیا ہوا تھا، پردے کے پیچھے دو بندوں کو بٹھایا ہوا تھا، بھئی جو حدیثیں سنائیں تم لکھتے رہو لکھتے رہو، ایک بندہ نہیں یہ غلطی کر سکتا ہے، دو کو بٹھایا تو وہ دونوں لکھتے رہے لکھتے رہے لکھتے رہے، 100 حدیث انہوں نے لکھ لی۔ ابو ہریرہ اللہ عنہ کو کچھ پتا نہیں ہے، مجلس ختم ہو گئی۔ اب 1 سال گزر گیا تو اس نے 1 سال کے بعد ابو ہریرہ اللہ عنہ کو دوبارہ دعوت دی، کھانا کھلایا اور کھانے کے بعد کہنے لگا حضرت جو آپ نے پچھلے سال 100 حدیثیں سنائی تھی نا، وہی 100 حدیثیں مجھے آج دوبارہ پھر سنا دیجیے۔ ابو ہریرہ اللہ عنہ نے اس کو پھر وہی 100 حدیثیں سنائی، اور جو پردے کے پیچھے دو بندے بیٹھے ہوئے تھے نا وہ ان کی احادیث کو بالکل ویریفائی کرتے رہے، 100 حدیثیں سننے کے بعد دونوں نے ویریفائی کیا کہ پچھلے سال اور اس سال کی احادیث میں 1 حرف کا بھی فرق نہیں تھا۔ اللہ نے ایسی ان کی قوت یاداشت عطا فرمائی۔ ابو ہریرہ اللہ عنہ کا جو نام تھا وہ تھا عبد الشمس، کفر کے زمانے میں، یہ 60 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے نبی علیہ السلام سے علم حاصل کیا، اس کا مطلب یہ کہ 60 سال کے بعد بھی انسان علم حاصل کر سکتا ہے۔ پھر ان کا نام عبد الرحمن پڑ گیا، مگر نبی علیہ السلام ان کو ابا ہر فرمایا کرتے تھے، ہر کہتے ہیں بلے کو، تو نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا تھا ابا ہر، اور ہر کی جو مؤنث ہوتی ہے وہ ہرتن ہوتی ہے، اور ہرتن کی جو تصغیر ہے وہ ہے ہریرہ۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تو مجھے ابا ہر فرماتے تھے اور لوگوں نے مجھے ابا ہریرہ کہنا شروع کر دیا اور میرا نام ابو ہریرہ مشہور ہو گیا۔ چنانچہ یہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلمتان، دو کلمے ایسے ہیں، عام طور پہ عربی میں کلمہ کہتے ہیں ایک لفظ کو، لیکن کئی مرتبہ پورے فکرے کو بھی کلمہ کہہ دیتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کلمہ طیب، کلمہ شہادت، وہ ایک لفظ نہیں ہوتا، وہ ایک فکرہ ہوتا ہے پورا، کلمہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو کلمتان سے مراد کلامان ہوا کہ دو کلام ایسے ہیں. حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بڑے پیارے ہیں. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ رحمان کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ حبیبتان الی اللہ بھی تو کہہ سکتے تھے، مگر اللہ کا لفظ رحمان استعمال کیا گیا. مدثی نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کے رحمت سے دو نام نکلتے ہیں، ایک رحمان اور ایک رحیم، اور دونوں کی اپنی اپنی نوعیت ہے. اس کی مثال سمجھنی ہو تو یوں سمجھیں، ایک ہوتا ہے بندے کا امیر ہونا، یہ الگ صفت ہے. ایک ہوتا ہے بندے کا سخی ہونا، یہ الگ صفت ہے. کئی دفعہ بندہ سخی تو ہوتا ہے، پلے کچھ نہیں ہوتا، سخاوت کیا کرے گی بھائی. اور کئی دفعہ وہ امیر ہو، یعنی وہ امیر نہیں ہوتا، سخی ہوتا ہے. اور اگر سخی ہوتا ہے امیر نہیں ہوتا، تو پھر بھی اس کی سخاوت کچھ نہیں کر سکتی. مزہ تو یہ ہے کہ امیر بھی ہو اور سخی بھی ہو، تاکہ مال ہو بھی بہت زیادہ اور مال خرچ بھی بے انتہا ہو رہا ہو. تو اللہ تعالی کی رحمت کے دو الفاظ ہیں، ایک ہے رحمان اور ایک ہے رحیم. رحمان کا معنی اللہ وہ ذات ہے کہ جس کی رحمت بے انتہا ہے، اور رحیم کا معنی کہ اس کی رحمت خرچ بھی بے انتہا ہو رہی ہے. اس لیے رحمت کے دو نام اللہ کے احادیث میں آئے ہیں. پھر رحمان کہتے ہیں اس کو جس کی رحمت اپنے اور پرائے ہر ایک پہ خرچ ہو رہی ہو. اور واقعی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں صرف مسلمانوں کو نہیں مل رہی، کافروں کو بھی مل رہی. کافروں کو صحت اللہ دیتا ہے، اولاد اللہ دیتا ہے، کھانا پینا اللہ دیتا ہے، دنیا کی تمام آسائشیں اللہ دیتا ہے، حالانکہ وہ کافر ہوتے ہیں. ہمارا تو کوئی مخالف ہو تو ہم تو اسے ایک گھونٹ پینے کو پانی نہ دیں، مگر اللہ تعالیٰ بہت علم والے ہیں. جو ان کی توحید کو نہیں مانتا، اللہ کھانے پینے کو اس کو بھی دیتے ہیں. یعنی اللہ کی رحمت ایمانداروں پہ بھی ہے، غداروں پہ بھی ہے، وفاداروں پہ بھی ہے اور بے وفاؤں پہ بھی ہے. رحمت اتنی عام ہے. اور رحمان کہتے ہیں اس کو جو تھوڑی محنت پہ زیادہ بدلہ دینے والا ہو. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، اچھا بھی ایئر کنڈیشنر والے کو بلاؤ، ذرا ایئر کنڈیشنر چیک کر لے. اب اس نے ایئر کنڈیشنر چیک کیا، 10-15 منٹ لگے، اور مالک نے اس کو 500 ریال کا نوٹ دے کے بھیج دیا. بھائی ہم جیسا ہوتا تو 150 کا اس سے پہلے طے کرتا کہ تمہیں چاہیے کتنے. لیکن جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ طے نہیں کرتے، وہ تھوڑی محنت پہ بھی زیادہ مزدوری. اچھا بھائی 500 لے جاؤ تو ہم نے ایئر کنڈیشنر ٹھیک کر دیا. تو تھوڑی محنت پہ زیادہ مزدوری دینے والا اس کو رحمان کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے اندر یہ صفت ہے، اللہ تعالیٰ بھی بندے کے تھوڑے عمل پہ اجر بہت عطا فرماتے ہیں. غور کیجئے، نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، طبرانی شریف کی روایت ہے کہ جو بندہ درود شریف پڑھتا ہے، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ اطعب 70 ملکاً الف صباحن، 70 فرشتے 1000 دن تک اس کا اجر لکھتے رہتے ہیں. اب یہ درود شریف پڑھنے میں 5 منٹ بھی نہیں لگتے، 5 سیکنڈ لگتے ہیں. جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ، 1 منٹ بھی نہیں لگا. اور اس کا اجر اتنا کہ 70 فرشتے 1000 دن تک اس کا اجر لکھتے رہیں گے. تو تھوڑے عمل پہ اتنا اجر عطا کرنا، یہ رحمان کی صفت ہے. اس لیے یہاں پہ رحمان کا لفظ آیا گیا. ایک اور حدیث میں ہے کہ جو بندہ جمعہ کے دن عصر کے بعد پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، 80 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے. اب آپ غور کیجیے، کہ 80 مرتبہ پڑھنے پہ 10-15 منٹ مشکل سے لگتے ہیں، اور 80 سال کے گناہ سے مراد پوری عمر کے گناہ معاف، تو 15 منٹ کے عمل پہ پوری عمر کے گناہ معاف کر دیے جائیں تو واقعی یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تھوڑے عملوں پہ اجر بہت زیادہ عطا فرماتا ہے، وہ رحمان ذات ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا نام رحمان استعمال کیا گیا، کلمتان حبیبتان الی رحمان، رحمان کو پیارے ہیں۔ پھر آگے فرمایا خفیفتان علی اللسان، وہ زبان سے پڑھنے بڑے آسان ہیں، یعنی وہ جو کلمات ہیں وہ زبان پہ پڑھنے مشکل نہیں ہیں، کچھ حروف ایسے ہیں کہ جن کا ادا کرنا مشکل ہوتا ہے، کچھ حروف کا ادا کرنا آسان ہوتا ہے۔ جیسے جو لوگ قرآت کا علم پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کچھ حروف ہیں جن کو کہتے ہیں حروف شدہ، ان کا مجموعہ ہے اجدو کا قطبتا، اور کچھ حروف ہوتے ہیں حروف قلقلہ، ان کو ادا کرتے وقت مخرج سے زبان تھوڑی سی ہل جاتی ہے، ادا کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، ان کا مجموعہ ہے قطب جدل۔ تو ان حروف میں سے بہت تھوڑے حروف اس میں استعمال ہوئے ہیں، اس لیے وہ کلام زبان سے ادا کرنا آسان ہے کہ اس میں مشکل ادا ہونے والے حروف آئے ہی نہیں ہیں۔ ویسے بھی حرکتیں تین ہوتی ہیں، فتح، ضمہ اور کسرہ، زبر، پیش اور زیر، عربی اپنی زبان میں ہم بات کرتے ہیں تاکہ بات جلدی سمجھ میں آ جائے گی۔ تو جو زیر اور پیش والے حروف ہیں نا، یہ ادا کرنے مشکل ہوتے ہیں، اور زبر والے حروف ادا کرنے آسان ہوتے ہیں۔ اس لیے بچہ جب بولنا شروع کرتا ہے نا تو سب سے پہلے وہ لفظ بولتا ہے جو زبر والے حرف ہوتے ہیں، ابا، اما، اللہ، سارے زبر والے حروف ہیں، وہ ادا کرتے ہیں، آسانی سے ادا کر لیتا ہے، زیر اور پیش والے پھر مشکل سے ادا ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں فتح جو ہے یہ اخف الحرکات ہے، حرکات میں سب سے آسان ہے، تو وہ جو کلام ہیں ان میں ایسے حروف ہیں کہ جن کا ادا کرنا بہت آسان ہے، خفیفتان علی اللسان مگر ثقیلتان فی المیزان، میزان کے اندر وہ بڑے بھاری ہیں، یعنی پڑھنا تو ان کو آسان ہے لیکن اجر اتنا ہے کہ میزان کے اندر بہت بھاری۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں التسبیح نصف المیزان، جو بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے تو آدھا میزان نیکیوں سے بھر جاتا ہے، والحمد للہ تملاؤہ، اور اگر الحمد للہ پڑھ لیتا ہے تو باقی آدھا میزان بھی نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ اب اتنی باتیں سن کے کہ وہ ایسے کلمے ہیں کہ اللہ کو بڑے پیارے ہیں اور پڑھنے بھی ہلکے ہیں، آسان ہیں، اور میزان میں بھی بڑے بھارے ہیں، بھاری ہیں، تو بندہ سن کے کہتا ہے کہ یار بتاؤ نا کہ وہ ہیں کون سے، تو دل میں خیال پیدا ہوتا ہے۔ تو اب سامعین کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ وہ کلمے ہیں کون سے، تو آگے نبی علیہ السلام نے کلمے بتائے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے ہیں۔ اچھا سبحان اللہ کا کیا معنی؟ اے اللہ آپ پاک ہیں۔ تعریف کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کسی بندے کی صفات کو گنوایا جائے، اور ایک ہوتا ہے کہ کسی بندے سے عیب کو ہٹایا جائے۔ مثال کے طور پہ سمجھنے کی خاطر، ایک عورت کا رشتہ ہے، او جی وہ بڑی پڑھی لکھی ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑی عقل مند ہے، بڑی اچھی اخلاق والی ہے، اور بڑی جو ہے وہ ملنسار ہے، اور اس قسم کی باتیں کرنا یہ اس کی صفات بیان کرنا ہے، اور ایک طریقہ اس کی تعریف کا یہ بھی ہے وہ اکھڑ نہیں ہے، وہ جاہل نہیں ہے، وہ سست نہیں ہے، وہ کام چور نہیں ہے۔ اب میں اس کی صفات نہیں بیان کر رہا لیکن عیبوں سے اس کی برات کر رہا ہوں، یہ عیبوں سے برات کرنا بھی اس کی تعریف ہے۔ وہ جھگڑالو نہیں ہے، وہ اکھڑ مزاج نہیں ہے، وہ کام چور نہیں ہے، وہ سست نہیں ہے، وہ فلاں نہیں ہے، تو یہ بھی اس کی تعریف کا انداز ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، اس کا معنی اللہ آپ پاک ہیں، आपके अंदर कोई नक्स नहीं, कोई कमी नहीं, कोई ऐब नहीं, कोई खराबी नहीं। ये भी अल्लाह की तारीफ का एक अंदाज है और अल्लाह को ये भी पसंद आता है। हाँ हाँ, तुम कहो कि मेरे अंदर कोई ऐब नहीं। इसलिए अल्लाह ने अपनी तारीफ खुद बयान की है कुरान पाक में। अल्लाह फरमाते हैं फसुबहान अल्लाह, और अल्लाह पाक है हर किस्म के ऐब से। अल्लाह ताला के नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक नाम है अल्लाह, इसको कहते हैं इस्मे ज़ात। ये अल्लाह का ज़ाती नाम है। पर क्या है कि बाकी जितने नाम हैं वो अल्लाह ताला की एक एक सिफत की दलील देते हैं, और ये नाम जो है ये अल्लाह की ज़ात का नाम है, तो ज़ात की तरफ इशारा करता है, इसलिए ये नाम सबसे अफजल नाम हुआ। हदीस पाक में आता है कि अगर कोई बंदा इसमें आजम से दुआ मांगे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाते हैं। सवाल पैदा होता है कि इसमें आजम क्या है, तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला का जो जाती नाम है ना अल्लाह, ये इसमें आजम है। इस नाम से दुआ मांगेंगे तो अल्लाह दुआ को कबूल फरमाएंगे। उनसे पूछा गया जी कि आपके पास दलील क्या है कि अल्लाह इसमें आजम है। उनका इसलिए कि कुरान मजीद में सबसे पहले यही नाम इस्तेमाल हुआ। आप देखें कुरान मजीद हम आउज़ बिल्लाह से शुरू करते हैं, तो आउज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, हमने सबसे पहले अल्लाह का कौन सा नाम इस्तेमाल किया, अल्लाह का। फिर हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, तो बिस्मिल्लाह में अल्लाह का कौन सा नाम इस्तेमाल होता है, रहमान रहीम, तो बाद में है ना, पहले तो अल्लाह का नाम आ रहा है ना, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो उन्होंने कहा कि चूंकि तअव्वुद और तस्मिया में अल्लाह का नाम है तो अल्लाह का नाम सबसे बड़ा है और इसमें आजम है। हजरत कुछ और पक्की दलील दे। उनका अच्छा फिर मैं एक ऐसी दलील देता हूँ कि जिसको तुम तोड़ नहीं सकोगे। वो ये कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहतूर पर गए अल्लाह ताला से हम कलामी के लिए, अल्लाह ने उनको फरमाया इन्नी अनल्लाह, मैं अल्लाह हूँ। अल्लाह ने अपना तारुफ अल्लाह के नाम से करवाया। इसका मतलब ये कि ये नामों में सबसे आला और अफजल नाम था जो अल्लाह ने भी कहा कि मैं अल्लाह हूँ। ये नहीं कहा मैं रहमान हूँ, मैं रहीम हूँ, मैं सत्तार हूँ, मैं गफार हूँ, वो भी नाम है अल्लाह के, मगर अल्लाह का नाम ज्यादा आला था। अल्लाह ने अपना तारुफ करवाया इन्नी अनल्लाह, मैं अल्लाह हूँ। तो अल्लाह का नाम इसमें आजम है, और ये ऐसा अजीब नाम है, अजान की इब्तिदा भी अल्लाह के नाम से, इंतहा भी अल्लाह के नाम से। अजान कैसे शुरू होती है, अल्लाहु अकबर, और खत्म कहाँ होती है, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के नाम से शुरू हुई और अल्लाह के नाम पे खत्म हुई। हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज हम तकबीर से पढ़ते हैं, तकबीर तहरीमा जिसे कहते हैं, तो अल्लाह के नाम से नमाज शुरू हो गई। और जब नमाज खत्म करते हैं तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, किस नाम पे खत्म हुई, तो अल्लाह के नाम से शुरू हुई, अल्लाह के नाम पे खत्म। तो ये नाम इसमें आजम है। और इस नाम की एक खूबी ये है कि हदीस पाक में है कि एक फरिश्ता है इसराफील अलैहिस्सलाम, उनको अल्लाह ताला ने एक बाजा दिया है, बाजा जिसको कहते हैं बिगल बजाना, उसको अरबी में सूर कहते हैं। वो सूर को क़यामत के दिन फूकेंगे और उसकी आवाज इतनी तेज होती जाएगी, इतनी तेज होती जाएगी कि जमीन और आसमान खत्म हो जाएंगे, क़यामत कायम हो जाएगी। मगर उनको अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि जब दुनिया में मेरा कोई भी बंदा अल्लाह का नाम ले, तुम बिगल बजाने में 40 साल देर कर देना। यानी जो बंदा दुनिया में आखिरी मरतबा अल्लाह का नाम लेगा उसके भी 40 साल के बाद वो बिगल बजाना शुरू किया जाएगा। तो उलमा ने यहां से नुक्ता निकाला है कि मुसीबतों में से सबसे बड़ी मुसीबत क़यामत के दिन की मुसीबत है। अगर अल्लाह का नाम इतनी बरकत वाला है कि ये क़यामत की मुसीबत को भी 40 साल मुअख्खर कर देता है, ऐ बंदे अगर तू अल्लाह के नाम के जिक्र की कसरत करेगा, अल्लाह तेरी जिंदगी की छोटी छोटी मुसीबतों और परेशानियों को क्यों नहीं मुअख्खर फरमा देंगे। इसलिए अल्लाह का नाम का जिक्र खूब करना चाहिए। سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. و بحمدہ کا مطلب کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور واقعی تعریفوں کا حقدار اللہ ہی ہے. ہم کسی کی بھی تعریف کریں نا، مخلوق میں سے کسی کی، زمین کی، آسمان کی، کسی چیز کی، کسی بندے کی، ہم جس کی بھی تعریف کریں، حقیقت میں ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ اللہ اس کا پیدا کرنے والا ہے. تو جو تعریف جہاں ہوتی ہے وہ تعریف کس کی بنتی ہے؟ اللہ کی بنتی ہے. تو تعریفوں کے قابل تو فقط اللہ کی ذات ہے، اسی کو تعریف سجتی ہے. ہم تو اس کی تعریفوں کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے. نبی صاحب نے فرمایا، اللہم لا احصی ثناء علیک، اے اللہ میں آپ کی تعریفوں کا احاطہ نہیں کر سکتا. انت کما اثنیت علی نفسک، آپ ایسے ہیں کہ جیسے آپ نے اپنی تعریفیں خود بیان کی ہیں. اور اللہ نے اپنی تعریفیں کیسے بیان کی ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ فرماتے ہیں، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جینا بمثلہ مددا. ساری دنیا کے سمندروں کو سیاہی بنا دیا جاتا اور اس سیاہی سے تیرے رب کی تعریفیں لکھنی شروع کی جاتی، ایک وقت آتا یہ سیاہی ختم ہو جاتی، تیرے رب کی تعریفیں کبھی ختم نہ ہوتی. ایک بات اور کی، ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، ساری دنیا کے درختوں کی کلمیں بنا دی جاتی ہیں، اور جتنا ساری دنیا کے سمندروں کا پانی ہے، ایسے سات سمندر اور ہوتے، یہ سیاہی ہوتی اور یہ کلمیں ہوتی، اور اس سے تیرے رب کی تعریفیں لکھنی شروع کی جاتی، ایک وقت آتا یہ کلمیں ٹوٹ جاتی، یہ سیاہی ختم ہو جاتی، تیرے رب کی تعریفیں کبھی ختم نہ ہوتی. تو جو اتنی تعریفوں والا پروردگار ہے، تعریف اسی کو سجتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ آپ پاک ہیں اور ساری تعریفیں اللہ آپ ہی کے لیے ہیں، آپ ہی کو سجدی ہیں. پھر فرمایا سبحان اللہ العظیم، اور اللہ تعالی پاک ہیں اور ساری عظمتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، عظمتیں بھی اللہ ہی کے لیے. اب جب سبحان اللہ و بحمد ہی پڑھتے ہیں نا، تو دل میں امید لگ جاتی ہے کہ اللہ تعالی بڑے ہیں، تعریفوں والے ہیں، وہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کریں گے. اور جب پڑھتے ہیں سبحان اللہ العظیم، تو عظیم کا لفظ سن کے دل میں خوف آ جاتا ہے کہ جب اللہ اتنے بڑے ہیں تو پتہ نہیں ہمارے کسی چھوٹے سے عمل پہ پکڑ نہ فرما لیں. اس کا اختیار ہے نا، چاہے تو پکڑ لیں. ہمارے علاقے میں مشہور ہے کہ ایک بندہ تھا جو بڑا ہی انصاف پسند تھا، بڑا ہی انصاف پسند تھا، حتیٰ کہ ایک مرتبہ وہ گھوڑے کے ساتھ سفر کر رہا تھا، تو اس کے گھوڑے کی جو زین تھی نا، اس کے ساتھ ایک گندم کا پودا ٹچ ہوا کسی کا، اور گندم کا جو سکتا تھا وہ اس کے اندر پھنس گیا. اب وہ اپنے گھر کے اندر جب جا کے اترا، تو اس نے دیکھا کہ میرے تو گھوڑے کی زین کے ساتھ گندم کا سکہ پھنسا ہوا ہے. اس نے کہا، اوہو، پتہ نہیں کس کا یہ سکہ ہے، اور میں نے تو اس سے اجازت بھی نہیں لی، اور قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا. اس نے اس سکے کو توڑا اور گندم کے دانے الگ کر لیے، اور یہ گھر والوں کو وصیت کی کہ جب میں مروں تو میری قبر میں میرے ساتھ یہ گندم کے دانے بھی رکھے جائیں. اللہ حساب مانگے گا تو میں کہوں گا، یا اللہ میں وہ دانے لے کے آیا ہوں، میں نے دانوں کو مس یوز نہیں کیا. اتنا انصاف پسند بندہ تھا. اللہ کی شان فوت ہو گیا، کسی کو خواب میں نظر آیا، اس نے کہا، سناؤ آگے کیا ہوا. تم تو اتنے جو ہے نا انصاف پسند تھے کہ بندے کے گندم کے دانے بھی ساتھ لے کے گئے. کہنے لگا، انہیں دانوں کی وجہ سے پھنس گیا. اس نے کہا، کیوں؟ کہ اللہ نے پوچھا کہ تم یہ دانے کیوں لائے. یا اللہ میں اس لیے لایا ہوں کہ کسی کا حق میرے ذمہ نہ رہے. اللہ نے فرمایا، اچھا دانے لائے ہو تو اس کا بھوسا کہاں ہے؟ کہتے، بھوسا تو میں نے وہیں پھینک دیا تھا. تو اللہ نے فرمایا، وہ دکھاؤ وہ کہاں ہے. پکڑ گیا، پکڑ لیا. پھر اللہ نے کہا، اگر تو نے میری رحمت پہ بھروسہ کیا ہوتا تو میں تجھے معاف کر دیتا.
تو مجھے اپنا انصاف دکھاتا تھا اور میرے پاس گندم گنانے لے کے آیا، بتا تو بھوسا کیوں نہیں لایا، چل جاؤ جہنم. تو اللہ تعالیٰ پکڑنے پہ آئے تو پھر ایک بندہ تھا، وہ اللہ تعالیٰ سے عدل مانگتا تھا، اس کے اوپر قتل کا مقدمہ ہو گیا. اللہ مجھے عدل چاہیے، مجھے عدل چاہیے، کیونکہ اس نے قتل نہیں کیا تھا. اب اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ پھانسی چڑھ گیا. تو جب پھانسی چڑھ گیا تو کسی کو خادمے نے ڈرایا، اس نے کہا کہ بھئی تم تو اللہ سے عدل مانگتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نے قتل نہیں کیا، اور تمہیں تو پھانسی چڑھا دیا گیا. کہنے لگا کہ اللہ کے حضور پیشی ہوئی اور اللہ نے فرمایا کہ میں نے تجھے پھانسی اس لیے چڑھائی کہ تو عدل مانگتا تھا، اور ایک مرتبہ تو چل رہا تھا، تیرے پاؤں کے نیچے ایک چیونٹی آ کے مر گئی تھی، جان کے بدلے جان میں نے عدل کیا اور تجھے پھانسی پہ چڑھا دیا اس لیے کہ تُو نے ایک چیونٹی کو مارا تھا. اللہ اکبر کبیرا، کوئی سوچ سکتا ہے؟ تو اللہ بہت بڑے ہیں، پکڑنے پہ آئے تو پھر ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا. تو ہمیں اللہ کی رحمت پہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ آپ کریم ہیں، رحیم ہیں، بس ہمیں آپ کی رحمت کا بھروسہ ہے، ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجیے. تو سبحان اللہ و بحمد ہی پڑھتے ہیں تو دل میں ایک امید لگ جاتی ہے، اور سبحان اللہ العظیم پڑھتے ہیں دل میں خوف آ جاتا ہے اللہ کی عظمت کا. اور علماء نے لکھا ہے اسی امید اور خوف کے درمیان انسان کا ایمان ہوتا ہے، کبھی مومن پہ امید غالب آ جاتی ہے اور کبھی خوف غالب آ جاتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ نے اس پہ بہت اچھی بحث کی ہے، وہ فرماتے ہیں کب امید غالب آنی چاہیے، کب خوف غالب آنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ جوانی میں خوف غالب ہو، بڑھاپے میں امید غالب ہو، صحت کے زمانے میں خوف غالب ہو، بیماری کے زمانے میں امید غالب ہو. تو بہرحال ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر مہربانی فرمائے گا اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے گا. اب حدیث مبارکہ تو یہاں تک تھی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. لیکن ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بخاری شریف کی آخری حدیث کے طور پہ کیوں لکھا؟ حدیث تسبیح کو کیوں پسند کیا؟ کوئی اور حدیث کیوں نے پسند کی؟ تو محدثین نے اس کے مختلف جواب دیے ہیں. ایک جواب تو انہوں نے دیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے عمر کے تسبیح سے زیادہ پڑھنے کا حکم دیا تھا، اسبح بھی دیا تھا، اسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. تو چونکہ نبی علیہ السلام کو جب فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے اللہ نے تسبیح پڑھنے کا حکم دیا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے سوچا کہ میرا بھی اب آخری وقت ہے تو میں بھی حدیث سے تسبیح پڑھ لیتا ہوں تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مجھے بھی مشابہت نصیب ہو جائے. بعض محدثین نے جواب دیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کوئی بندہ محفل مجلس میں بیٹھے اور اس میں کوئی کمی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، اور وہ اٹھتے ہوئے سبحان اللہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ مجلس کی خطاؤں کو معاف کر دیتے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے سوچا کہ میں نے اب تک کتابت کی، کتاب لکھی، مجھ سے بھی کہیں نہ کہیں اونچ نیچ ہو گئی ہوگی، اب میں آخری حدیث اگر حدیث تسبیح پڑھ لوں گا تو اللہ تعالیٰ میرے جتنی کوتاہیاں ہیں سب کو معاف فرما دیں گے اور مجھے اللہ تعالیٰ کامیابی کے ساتھ کھڑا فرما دیں گے. اس لیے انہوں نے حدیث تسبیح لکھی. اور اللہ کا حکم بھی ہے فسبح بحمد ربک حین تقوم، جب آپ کھڑے ہو تو اللہ کی تسبیح بیان کریں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے سوچا کہ اب تو میں آخری حدیث لکھ کے کھڑا ہوں گا تو کیوں نہ میں اللہ کی تسبیح بیان کر لوں تاکہ میں کھڑا ہو جاؤں. تو مختلف جواب دیے مختلف محدثین نے. ایک جواب اس کا اور بھی ہے، جب میں نے اپنے استاد سے یہ حدیث پاک پڑھی تو بلی کو خواب چھیچڑو گے، جیسے بندہ ہوتا ہے نا اسی کو اپنی لائن کے خیال آتے ہیں، تو مجھے بھی ذہن میں خیال آیا تو میں نے اپنے استاد کو بتایا کہ حضرت میرے ذہن میں خیال آ رہا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو آخری حدیث کے طور پہ اس لیے چنا کہ یہ حدیث انسان کو پریشانیوں سے مصیبتوں سے بچاتی ہے. کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا کہ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عمر اللہ عنہ نے ایک بندے کے درے لگوائے، کوڑے لگوائے، جب جلاد نے اس کو پہلا کوڑا مارا نا اور اس کے کوڑا
لگا اس کے پیٹ کے اوپر تو اس نے کہا سبحان اللہ. یعنی اس زمانے کے مجرم بھی ایسے تھے کہ ان کو ڈنڈا پڑتا تھا، جوتا پڑتا تھا، اور وہ سبحان اللہ کہتے تھے. آج تو دوان سے گالیاں نکالتے ہیں. تو جیسے ہی اس ملزم نے کہا نا سبحان اللہ، حضرت عمر اللہ نے جلاد کو اشارہ کیا، چھوڑ دے اس کو نہ مار. حضرت کعب اللہ نے ساتھ موجود تھے، وہ ہنسنے لگے. تو عمر اللہ نے پوچھا وما یدھفکوکا، حضرت آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ وہ تو بڑے عالم تھے، قاضی تھے. انہوں نے کہا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، سبحان اللہ پڑھنے سے اس بندے کی سزا کے اندر کمی ہو گئی، میں اس لیے ہنس رہا ہوں. تو سبحان اللہ نے اس بندے کی عذاب میں کمی کر دی. تو ہم اگر سبحان اللہ پڑھیں گے، اللہ تعالی ہمارے عذاب میں بھی تکلیف میں بھی کمی فرما دیں. امام بخاری رحمۃ اللہ جانتے تھے کہ یہ طالب علم آخری حدیث پڑھے گا، یہ فارغ ہو جائے گا، پھر اس کے بعد یہ مدرسے سے گھر چلا جائے گا، وہاں جا کے یا تو بزنس کرے گا یا کوئی جاب کرے گا، پھر شادی ہوگی، اور اس کو پریکٹیکل لائف گزارنی پڑے گی. اب جب پریکٹیکل لائف معاشرے میں گزارے گا نا، تو اس کو مشکلوں سے واسطہ پڑے گا، مصیبتیں آئیں گی، پریشانی آئیں گی. اب ان پریشانیوں سے یہ کیسے نکلے، میں اس کو حدیث سے تسبیح سنا دیتا ہوں. یہ تسبیح کی کثرت کرے گا، اللہ اس کی پریشانیوں کو ختم کر دیں گے، اس کو عملیات والوں کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ نے حدیث تسبیح کو سب سے آخر پہ لکھا، اور قرآن پاک سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بند فرما دیا تھا، اور یونس علیہ السلام کو سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ میں یہاں سے نکلوں گا کیسے. ایک تو دریا سمندر کے نیچے مچھلی کے پیٹ کے اندر، تو انہوں نے وہاں پہ تسبیح بیان کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اللہ نے مچھلی کو حکم دیا ان کو اپنے پیٹ سے نکال دے، تو مچھلی نے ان کو پیٹ سے نکال دیا. اب اللہ فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے، للبث فی بطنہ الى یوم یبعثون، وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رہتے. تسبیح بیان کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا. تو کئی مرتبہ انسان بھی حالات کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس جاتا ہے، نکلنے کی سمجھ نہیں آتی. تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے کہا کہ یہ حدیث تسبیح پڑھے گا، اللہ اس کے حالات کو بدل دیں گے اور حالات کی مچھلی کے پیٹ سے نکال دیں گے. مثال کے طور پہ اگر کوئی مرد ہے، قرضوں میں جکڑا گیا، کاروبار چلتا نہیں، سمجھ نہیں آتی میں قرضے سے کیسے نکلوں، تو یہ حدیث تسبیح پڑھو، اللہ قرضے سے نکال دیں گے. ایک لڑکی ہے، تعلیم مکمل کر لی، اب اپنے ماں باپ کے گھر ہے، رشتے نہیں آ رہے، اب وہ حالات کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئی ہے. رشتہ آئے گا تو ماں باپ رشتہ کرے گے نا، کوئی بیٹی کو خود تو نہیں کہیں چھوڑ کے آ جاتا. اب رشتے نہیں آ رہے تو وہ کیا کرے بیچاری، وہ پریشان ہے، پوچھتی ہیں حضرت ہم کیا عمل کریں کہ اللہ تعالیٰ اچھے رشتے بھیج دے. تو بھئی آپ حدیث تسبیح پڑھیں، اللہ حالات کی مچھلی کے اس پیٹ سے آپ کو نکال دیں گے. اچھا کئی مرتبہ شادی ہو جاتی ہے، اولاد نہیں ہوتی، ڈاکٹر کہتے ہیں خاوند بھی ٹھیک ہے، بیوی بھی ٹھیک ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، اولاد نہیں ہو رہی. اب وہ عورت مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئی نا، کہہ رہے تو کیا کرے، اس کے بس میں تو کچھ نہیں ہے. یا کئی مرتبہ اولاد ہوتی ہے، بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوتی جا رہی ہیں، اور سسرال والے تنگ کر رہے ہیں. ساس کہتی ہے اگر اگلی دفعہ بیٹا نہ ہوا تو ہم بیٹے کی اور شادی کر دیں گے. اب یہ عورت کیا کر سکتی ہے، اس کے بس میں تو کچھ نہیں نا. تو وہ حالات کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئی ہے بیچاری، کیا کرے کیسے نکلے. بھئی تسبیح کی کثرت کرے، اللہ حالات کی مچھلی کے پیٹ سے نکال دے. یا کئی مرتبہ شادی ایسی جگہ ہو گئی، خاوند تو محبت کرنے والا ہے، ساس بہت بوسی ہے، بہت زیادہ اتھارٹیٹیو ہے، اور تنگ کرتی ہے بہو کو. اب یہ عورت جو ہے یہ مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئی، آخر گھر تو اسی کو رہنا ہے، اور ساس ماں کی مانے جائے، بات بھی اسی کی ماننی ہے، اب ہر وقت کا ساتھ ہے اور وہ پسند بھی نہیں کرتی، تو یہ حالات کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئی، کیا کرے. تسبیح کی کثرت کرے گی، اللہ تعالیٰ ساس کے دل میں نرمی پیدا کر دیں گے، حالات کی مچھلی کے پیٹ سے اس کو باہر نکال دیں گے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے آخری حدیث حدیث تسبیح اس لیے پسند فرمائی کہ طلباء اور طالبات اس حدیث کی کثرت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو مشکلات کے پیٹ سے نکال دیں گے اور آسانیوں والی زندگی عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائے. جن بچیوں نے آج بخاری شریف کی حدیث کا آخری درس سنا یہ بچیاں مبارکباد کے قابل ہیں. بہت ساری مستورات ہیں, خامدوں والی ہیں, بچوں والی ہیں, ان کے گھر کی ذمہ داریاں, بچوں کی ذمہ داریاں, خاوند کی ذمہ داریاں, اس سب کے باوجود انہوں نے علم کو پڑھا اور آج ان کے علم کی آخری حدیث پڑھائی گئی. وہ یقیناً مبارکباد کے قابل ہیں. ہمارے دل بہت خوش ہیں, ہم ان کے لیے بہت مبارکباد ان کو پیش کرتے ہیں اور ان کے خامدوں کو, ان کے ماں باپ کو, ان کے سب رشتہ داروں کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آج اس گئے گزرے دور میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے دل میں اپنے دین کی محبت ایسی پیدا کی ہے کہ وہ تمام ذمہ داریوں کے باوجود بھی علم پڑھتی ہیں اور اپنے سینے کو علم کے نور سے منور کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان عورتوں کو بھی جزائے خیر دے, ان کی معلمات کو بھی جزائے خیر دے, اللہ تعالیٰ ادارہ چلانے والوں کو بھی جزائے خیر دے, ان کے خامدوں کو, عزیز رشتہ داروں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ آج کی اس مجلس کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے ہم توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں تاکہ اللہ ہمارے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دے. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى, اما بعد, یہ کلمات پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ, آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرارا باللسان وتصدیقا بالقلب. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں, اب ہم دعا مانگ لیں گے. سب حضرات اللہ کے لیے متوجہ ہو جائیں اور دعا مانگیں. سبحان ربی العلی الوهاب, اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے مالک, ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما, ہمیں معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما, ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما. اللہ, جتنی بچیوں نے یہ کورس مکمل کیا ان کو اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرما. اللہ, جو پڑھ رہی ہیں ان کے سینوں کو علم کے نور سے منور فرما. جو پڑھانے والی معلمات ہیں اللہ, ان کو بھی اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرما. اللہ, جو ادارہ چلا رہی ہیں ان پرنسپل صاحبوں کو بھی اپنے مقبول بندیوں میں شامل فرما. اے اللہ, جو مرد تعاون کر رہے ہیں ان کی بھی تعاون کو قبول فرما. اے اللہ, اس ادارے کو اپنے مقبول اداروں میں شامل فرما. اے اللہ, ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ, جسمانی بیماریوں کو دور فرما, روحانی بیماریوں کو دور فرما. اے اللہ, اس جامعہ دار زینب کو شرف قبولیت عطا فرما. رب کریم, اس کے علمی فیض کو دور دور تک پہنچا. اے اللہ, جو محنت کر رہی ہیں معلمات, اللہ اس کے بدلے ان کو اپنی رضا نصیب فرما, ان کو اپنی لقاء نصیب فرما. اے اللہ, اس کے بدلے ان کی اولادوں کو نیکی تقوی کی زندگی نصیب فرما.
رب کریم ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. اے اللہ جو لوگ تقوی کی زندگی گزارتے ہیں ان کا تو کوئی اپنا عمل نہیں ہوتا، آپ کی دی ہوئی توفیق ہوتی ہے. اے اللہ ہمیں بھی نیکی کی توفیق دے دیجئے اور تقوی کی زندگی عطا فرما دیجئے. آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا. اے اللہ ہمارے حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ آپ نے اپنی رحمت کے ساتھ اتنا پیارا ملک یہ بنایا ہے، اللہ اس ملک کے اندر اے اللہ امن و امان قائم فرما، اور جو لوگ امن و امان خراب کرنے والے ہیں ان کو دفع دور فرما. اے اللہ ان کو اس جگہ سے ہی دور دفع دور فرما. ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ان کے دل کی جو نیک مرادیں ہیں اللہ اپنی رحمت سے ان کو پورا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.